बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ए इंसानों, ज़मीन में जो कुछ भी हलाल व तैयब है उसे इस्तेमाल करो और शैतानी इकदामात का इत्तेबा ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो बस तुम्हें बदअमली और बदकारी का हुक्म देता है और इस बात पर आमादा करता है कि खुदा के खिलाफ जहालत की बातें करते रहो। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ खुदा ने नाजिल किया है इसका इत्तेबा करो, तो कहते हैं कि हम उसका इत्तेबा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये ऐसा ही करेंगे चाहे उनके बाप दादा बेअक्ल ही रहे हों اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کے صبح کے نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 168 سے 170 تک کی تلاوت اور آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جواد پناہی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ پروگرام منظر و پس منظر کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید آپ سن سکیں گے۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامنے آپ سے کچھ لمحہ بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے 11 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوران پاکستان تحریک انصاف PTI 6 سیٹیں جیتنے میں کامیاب۔ فضائی دفاعی میدان میں ایران کی پیش رفت باور 373 میزائل کا 300 کلومیٹر کی مار کا تجربہ کامیاب رہا، ایرانی فضائیہ کے سربراہ کا بیان۔ اسرائیل رکن پارلیمنٹ کا اعتراف، اسرائیل ایک ظالم ادارہ ہے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے 11 حلقوں میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کا صفایا ہو گیا، اور پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 6 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے حصے میں 2 نشستیں آئیں۔ پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں سے 2 حلقے PTI کے نام رہے، جبکہ نون لیگ صرف 1 صوبائی سیٹ جیت سکی۔ یاد رہے کہ اپریل میں سابق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں PTI اراکین نے مشترکہ طور پر قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسمبلی سے بڑے پیمانے پر مستعفی ہونے کے فیصلے کا اعلان PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے 11 اپریل کو وزیراعظم شہباز شریف کے انتخاب سے چند منٹ قبل اسمبلی کے فلور پر کیا تھا۔ خیال رہے کہ 29 جولائی کو قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 11 اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کیے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر غذائیت سے بھرپور خوراک کی قلت کا خدشہ ہے، جس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے خوراک کے عالمی دن کے موقع پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ حالیہ تباہ کن سیلاب نے لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان جیسے زرعی ملک کو بھی اس نقصان کے ازارے کے لیے اشیاء خوردونوش درآمد کرنی پڑیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج خوراک کا عالمی دن دنیا کے مختلف ممالک کے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مجموعی عالمی اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے قدرتی آفات اور عالمی منڈی میں بڑھتی قیمتوں سے غذائیت سے بھرپور خوراک، جس کی پہلے سے ہی کمی تھی، عالمی سطح پر اس کی مزید قلت کا خدشہ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں نے ہماری زندگیوں پر کئی طریقے سے منفی اثرات مرتب کیے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر غربت اور بھوک میں اضافہ سر فہرست ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے صدر جو بائیڈن کے حالیہ متنازع بیان کی وضاحت میں ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے تعلق سے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا لیکن بائیڈن کا بیان واپس نہیں لیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق امریکی وزارت خارجہ ترجمان نے جیو نیوز کے نمائندے سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کو ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم پر اعتماد ہے۔ امریکی وزارت خارجہ ترجمان نے کہا کہ صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ محفوظ اور خوشحال پاکستان امریکی مفادات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ طویل عرصے سے جاری تعاون کو بقول ان کے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ ترجمان کے وضاحتی بیان ایسی حالت میں آیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں جو بائیڈن کے بیان پر پاکستان کا سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ پاکستان کے وزارت خارجہ میں امریکی سفیر کو طلب کر کے انہیں احتجاجی نوٹ دیا گیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سمیت سبھی اہم سیاستدانوں نے بائیڈن کے بیان کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے واپس لے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ دور مار میزائل سسٹم باور 373 کا ابتدائی ٹیسٹ مکمل کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ یہ بات ایران کی ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا سباہی فرد نے تہران میں دفاع مقدس کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے باور 373 کی خصوصیات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ماہرین نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل سبائی فرد نے بتایا کہ اس میزائل سسٹم کے ذریعے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر اڑنے والے ہدف کو نشانہ بنایا جا سکے گا، جو ماضی میں تقریباً ناممکن تھا۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ اسلامی جمہوریہ ایران دشمن کے اڈوں میں اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ایران کے ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر نے دشمنوں کو خبردار کیا کہ وہ ایران پر حملے کا خیال بھی ذہن سے نکال دیں، کیونکہ انہیں ہماری مسلح فوج کے ہاتھوں منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایران میں رونما ہونے والے حالیہ بلبوں اور بعض یورپی ملکوں میں ایران کے سفارت خانوں اور سفارتی مراکز پر حملے ایران کے دشمن ملکوں کی جاسوسی تنظیموں کی منظم سازش کا نتیجہ تھے۔ ایران کے پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے نائب چیئرمین عباس مقتدائی نے بتایا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اندرون ملک ہنگاموں اور بیرون ملک ایرانی سفارتی مراکز پر حملہ کرنے والوں کو بعض غیر ملکی سیکورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہدایات دی جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ اور وزیر انٹیلیجنس کی فراہم کردہ رپورٹوں کے مطابق حالیہ ہنگاموں میں گرفتار ہونے والے بلبائیوں نے بعض مغربی ملکوں، امریکہ اور اسرائیل سے رقم دریافت کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ایران میں حالیہ ہنگاموں کے دوران امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے حکام ان ملکوں کے ذرائع ابلاغ اور مغرب کے حمایت یافتہ انقلاب دشمن عناصر سے وابستہ فارسی چینل تحقیقات کے مرحلے سے گزرنے والے غم انگیز واقعے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایرانی قوم کے حقوق کی حمایت کے جھوٹے نعرے لگا کر بلوائیوں اور ایرانی عوام کی سلامتی کو درہم برہم کرنے والے عناصر کی حمایت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ایران کے حکومتی ترجمان علی بہادری جہرومی نے کہا ہے کہ حکومت ایٹمی صنعت کو ترقی کے راستے پر برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایرنا نیوز ایجنسی کے مطابق حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران میں 200 سے زیادہ طبی مراکز میں ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے میں تیار شدہ ریڈیو میڈیسن کا باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے۔ علی بہادری جہرومی نے کہا ہے کہ ایران ان ممالک میں بھی شامل ہونے کے لیے منصوبہ بندی کر چکا ہے جو ریسرچ ایٹمی ریئیکٹر بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹارگیٹ کو حاصل کرنے سے ایران کی ایٹمی صنعت سمیت زراعت، ادویات اور طب کی صنعتوں کے لیے بھی انتہائی روشن مستقبل متوقع ہے۔ واضح ہے کہ عام تصور کے برخلاف ایٹمی توانائی بنیادی سائنس کی حیثیت سے دوسری ٹیکنالوجیوں اور صنعتوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے ایٹمی سائنسداں دوسرے سائنسی اور تحقیقاتی مراکز اور شعبوں کے لیے بھی ضروری مادوں اور مصنوعات کو تیار کرتے آئے ہیں۔ ایرانی سائنسدانوں نے کینسر کی تشخیص اور علاج کے میدان میں اہم ریڈیو میڈیسن ایجاد اور تیار کی ہیں جو اب کلینیکل ٹیسٹ کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ واضح ہے کہ ایران کا شمار ریڈیو ادویات بنانے والے دنیا کے 5 ممالک میں ہوتا ہے۔ فلسطین کے ارین الاسود نامی استقامتی گروپ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ارین الاسود نامی فلسطینی استقامتی گروپ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جہریت کا راستہ روکنا اور غاصب حکومت کا محاصرہ کر لینا تمام فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ صہیونی حکومت کے پاس فلسطینیوں کے دست استقامت سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ارین الاسود کے بیان میں تمام فلسطینیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ تحریک مزاحمت کی بھرپور حمایت کریں، جبکہ فلسطین کے تمام استقامتی گروہوں سے درخواست کی گئی کہ وہ صہیونی حکومت کے خلاف قریب الواقع جنگ کے لیے پوری طرح آمادہ رہیں۔ صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ کنیسٹ کے ایک رکن نے اعتراف کیا کہ اسرائیل خود ایک ظالم ادارہ ہے جو فلسطین کے بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرتا ہے، اور بینی گینٹس ایک جنگی مجرم ہے۔ تسنیم خبر رساں ادارے کے مطابق ایک طرف انتہا پسند صہیونی آبادکار فلسطینیوں کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو دوسری جانب فلسطینیوں اور مسجد الاقصی پر حملے کے بارے میں کنیسٹ کے ایک انتہا پسند رکن اور وزیر جنگ بینی گینٹس کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے، کیونکہ ان پر اسرائیلی فوج کی جانب سے انتہا پسند صہیونی آبادکاروں کی حمایت کے الزامات عائد ہو رہے ہیں۔ عربی 21 چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی پارلیمنٹ کنیسٹ کے رکن اوفر کاصف نے بتایا کہ اسرائیلی فوج فلسطینی بچوں کو سزائے موت دیتی ہے، کیونکہ اسرائیل شرارتوں اور شیطنت کا مرکز ہے، حتیٰ بینی گینٹس بھی جنگی مجرم ہیں۔ صہیونی اخبار اسرائیل ہیوم کے رپورٹر یہودہ شلزنگن کے تیار کردہ رپورٹ میں صہیونی کنیسٹ کے اس رکن نے بتایا کہ اسرائیل خود ایک ظالم ادارہ ہے جس نے گزشتہ ہفتے 12 فلسطینیوں کو قتل کیا اور فلسطینی بچوں کو سزائے موت دی۔ ہم اس ظالم ادارے کی طرف سے خوفناک خونریزی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ دنیا کے سب سے بڑے اقتصادی چیلنج میں تبدیل ہو رہی ہے۔ کینیڈا کے نائب وزیر اعظم کرسٹیا فریلینڈ نے، جو کینیڈا کی وزارت خزانہ کی نگراں بھی ہیں، کہا کہ یوکرین کی جنگ عالمی نظام کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ پوری دنیا کی معیشت کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا عمل یعنی روس کی پسپائی سے ختم ہو سکتا ہے۔ کینیڈا کے نائب وزیر اعظم سے پہلے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے اعلان کیا تھا کہ یوکرین کی جنگ سن 2023 میں اقتصادی ترقی کی سست روی کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ IMF کے مطابق مہنگائی اور توانائی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ بھی دنیا کی معاشی ترقی کو کم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسری جانب یورپ میں توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے امریکی اقتصادی ترقی کی شرح متاثر ہوئی ہے۔ قابل ذکر ہے کینیڈا اور مغربی ممالک نے یوکرین جنگ کے آغاز میں امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے روس کے خلاف سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں، اور اس اقدام کا مقصد ماسکو پر شدید دباؤ بنانا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائی، اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے، اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر اور پس منظر میں راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ عزیز ناظرین، گزشتہ ہفتے کئی اہم واقعات رونما ہوئے، جن میں سے یقیناً ہر واقعہ، ہر ایونٹ اس قابل ہے کہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کی جائے، اس کے منظر اور پس منظر پر روشنی ڈالی جائے، لیکن وقت محدود، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ ہفتے کے تمام اہم موضوعات پہ ہم کچھ نہ کچھ گفتگو کریں۔ مثلاً گزشتہ ہفتے اگر ہم دیکھیں تو اسلامی جمہوریہ ایران کے عنوان سے عالمی وحدت کانفرنس کا انعقاد ہوا، دنیا بھر سے علماء، اساتذہ، دانشور، مفکرین، میڈیا کے ماہرین، خواتین و حضرات اور عالمی سطح کے رہنما، مختلف ممالک کے وزراء، اعلیٰ حکام یہاں پہ تہران میں موجود تھے۔ ایک عجیب وحدت کا، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک موسم تھا، ایک بہار تھی، دنیا بھر سے ہر طرح کے رنگ و روپ، زبانیں بولنے والے ایک جگہ پہ بیٹھ کے عالم اسلام کی وحدت کی بات کر رہے تھے۔ یقیناً ایک ایسا موضوع ہے جس پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، اور پھر آج ہم کوشش کریں گے کہ اس عالمی وحدت کانفرنس سے جو رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب ہے، اس خطاب کی روشنی میں اور اس کانفرنس کے تناظر میں کچھ گفتگو کریں. یہ ناظرین، ہم انتہائی اختصار کے ساتھ بغیر کسی مقدمے کے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے عالمی وحدت اسلامی کانفرنس سے خطاب کیا ہے، بڑا تاریخی خطاب ہے، بہت سارے اہم نکات کی طرف رہبر معظم نے متوجہ کیا. اس وقت ہمارے ساتھ بڑا ایک اچھا پینل موجود ہے، معروف اسلامی اسکالر علامہ سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی طرح پاکستان سے معروف صحافی تجزیہ نگار کاشف علی بھی موجود ہیں. علامہ سلمان نقوی صاحب سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. نقوی صاحب، ایک تو پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں چونکہ ہمارے ناظرین بیتاب ہیں اس موضوع پہ گفتگو سننے کے لیے، میں اسٹریٹ فارورڈ آپ سے سوال کر رہا ہوں. رہبر معظم نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ بدلتی دنیا میں سیاست کے اندر جو تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں اتحاد اسلامی کی ضرورت پہلے سے بڑھ گئی ہے. رہبر انقلاب اسلامی کس طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس میلاد اور برکت کے حوالے سے مبارکباد بھی پیش
جی بہت شکریہ نوازش.
بہرحال انقلاب امام خامنہ ای کا جو بیان ہے وہ ان حالات میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے. دو عالمی جو فی الحال تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ دو سفر خبر اور دو مرکز بن چکے ہیں اقتدار کے، لیکن بہرحال اسلامی دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور جو امت اسلامی کا تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ بغیر امامت کے پورا نہیں ہوتا. اور اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امت اسلامی کا تصور جو قرآن میں پیش کیا گیا ہے اس میں بھی بارہ اس بات کی توجہ دلائی گئی ہے کہ جب تک ہم ایک کسی مرکز کے اور محور میں ہیں تو نہیں گھومیں گے اور اس کے اس کو اپنا مرکزی کردار نہیں مانیں گے تو یہ امت تشکیل نہیں پا رہی. رہبر مسلم انقلاب نے جو دوسرے قدم کے حوالے سے کام ہے، دوم کے حوالے سے جو نقشہ ہے اس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو سفر اسلامی طرف اس میں امت کی بہت ہی بنیادی جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک ضرورت ہے اور اس کے بغیر ہم جو ہے جو اس وقت جو دنیا میں لبرل ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کا جو سامراجی نظام ہے اس کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا ہے جو امت اسلامی کی وحدت کے نتیجے میں جو نظام کھڑا ہوگا وہ اس کا مقابلہ کرے گا. جو آزادی کی بات ہوتی ہے کہ لبرل ڈیموکریسی ادا کرتی ہے، وہ آزادی جو ہے حیوانی آزادی ہے، حیوانیت پر شہوات پر مبنی ہے. اس کے مقابلے میں جو اسلام کی دعوت ہے وہ معنویت.
جی نقوی صاحب لائن پہ رہیے گا، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا. میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. رہبر انقلاب اسلامی نے انقلاب اسلامی اور اسلامی نظام کے بارے میں ایک خوبصورت جملہ استعمال کیا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ایران کا جو انقلاب ہے ایک تناور اور شجر سایہ دار میں تبدیل ہو چکا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی دشمنی کی کیا وجوہات ہیں کہ اس کو کیوں برداشت نہیں کیا جا رہا؟ میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف. اس وقت صحافی اور تجزیہ نگار کاشف علی بھی اگر میری آواز سن رہے ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
کاشف بہت شکریہ. رہبر انقلاب اسلامی نے جو جیسے بھی علامہ سلمان نقوی صاحب بھی فرما رہے تھے اور میں نے بھی سوال میں عرض کیا تھا کہ بدلتی دنیا میں اتحاد اسلامی کی انہوں نے بات کی ہے اور ایک اشارہ کیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے اور اس میں اتحاد اسلامی کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ آیا دنیا اس طرف یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف سلسلہ جا رہا ہے؟
جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں جو امریکہ کو ایک وقت میں کہا جاتا تھا سپر پاور، تو اب امریکہ کے بارے میں زوال پذیر سپر پاور کا جو ہے وہ عنوان استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین جو ہے اسے ایک ایمرجنگ سپر پاور کا نام دیا جا رہا ہے، بلکہ ایمرج تو وہ ہو چکا ہے، اب اس نے امریکہ کو ریپلیس کرنا ہے. تو وہ جو ایک ایرا تھا، وہ ایک دور تھا جس میں امریکن ہیجمنی تھی ہر طرف، اور امریکی سامراج پوری دنیا کے مظلومین پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور خصوصاً جو یو ایس ایس آر کی ڈس انٹیگریشن کے بعد، سوویت یونین کے جو پاش ہونے کے بعد یونی پولر ورلڈ کریٹ ہوا تھا، جس میں ایک امریکہ ایک واحد عالمی طاقت کے طور پر سامنے آیا، اور اس نے پھر اس کو ناکام کاشف
علی میں دوبارہ آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، جہاں پہ آپ گفتگو ختم کر رہے ہیں میں اسی پہ آپ کے سامنے دوبارہ یہ رکھوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی ایک اسی طرح کی ملتی جلتی صورتحال ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، اور جو بائیڈن نے جو حالیہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اور ایٹمی قوت کے بارے میں جو متنازع بیان دیا، میں اگلا سوال آپ سے کروں گا، لیکن نقوی صاحب سے میرا وہی سوال کہ ایران شجر سایہ دار، ایک تناور درخت، اس میں خود رہبر انقلاب اسلامی نے جو کہا ہے کہ اس پورے قوت کے اصول میں استقامت، مزاحمت اور ڈٹ جانا جو ہے وہ بنیادی عناصر میں، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟
مجھ سے سوال کیا آپ نے؟
جی جی نقوی صاحب آپ سے.
جی معذرت، عرض یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا، رہبر معظم کی جو بات ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد، ظاہر ہے کہ اس نظام کو 40 سال سے زیادہ ہو گئے اور اب بلوغ سے نکل کے رشد کی منزل تک پہنچ چکا ہے، اور شروع دن سے جب انقلاب آیا تو اس پہ مسلسل جو ہے مختلف انداز سے اس کو کھاڑ پھینکنے کی کوشش کی گئی، عسکری حملے کے ذریعے، اقتصادی قدقن کے ذریعے، ثقافتی الغار کے ذریعے، اور یہ تمام حربے جو ہیں وہ جتنے زیادہ بڑھتے گئے اتنی زیادہ اس نظام کی جو ہے تقویت ہوئی ہے، جتنا زیادہ اس کو بوائیکاٹ کیا گیا، جتنا زیادہ اس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، جتنا زیادہ اس کو تحریم کیا گیا ہے اتنی زیادہ اس نے مقاومت کی ہے، مزاحمت کی ہے، اور اپنی جو اندرونی جو استعداد ہے اس قوم کی اور اس امت کے اس حصے کی، جس نے ایک رہبر، ایک ولی کو اپنا جو ہے مرکزی کردار مانتے ہوئے کوشش کی ہے کہ دنیا کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی اور پیش رفت اور کمال کا سفر جو ہے اس پہ چلے، اور یہ نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ علماء، اگر فقہا، عادل فقہا، متقی پرہیزگار علماء اگر قیادت کے منصب پہ آئیں گے تو وہ جو ہے قوم کو ہر اعتبار سے کامیابی سے اور پیش رفت سے ہمکنار کریں گے. یہ جو سختیاں جھیلنے کے بعد اس کی جو جڑیں ہیں اس نظام کی ہر روز جو ہے گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہیں.
جی نقوی صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت
شروع میں جنگ کے نتیجے میں خون بہایا گیا، اس خون نے اس درخت کی کیا کہتے ہیں آبیاری کی ہے اور اس درخت کو مضبوط کیا، اور آج بھی یہ سلسلہ جو ہے شہادت کا باقی ہے، اور اس سے مسلسل اس کو جو ہے اس میں معنویت اور کیا کہتے ہیں کمال کا سفر جاری ہے.
جی نقوی صاحب بہت شکریہ. میں کاشف علی آپ سے آخری سوال، پاکستان میں ابھی جو صورتحال ہے، اتنے اچھے تعلقات عسکری سطح پہ بھی، قومی سطح پہ بھی، حکومتی سطح پہ بھی، اس کے باوجود جو بائیڈن کا یہ بیان، کیا رہبر معظم کی اس بات کی اس میں نہیں آ رہا کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے؟ ایک منٹ ہے ہمارے پاس ٹائم. معذرت.
جی بالکل، تاریخی تناظر سے بھی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی. یہی پاکستان، جب اس کو سوویت یونین کے خلاف امریکہ کو ضرورت تھی تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام قابل قبول تھا، لیکن سوویت یونین کو توڑنے کے بعد جب پاکستان کی ضرورت ختم ہو گئی تو اس وقت امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دیں. اسی طرح اگر ہم ان پپٹس کو دیکھیں، مثلا صدام سے امریکہ نے کام لینے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس طرح کرنل قذافی کا اگر دیکھا جائے اس سے کام لینے کے بعد امریکہ نے کیا اس کے ساتھ سلوک کیا، خود شاہ ایران کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اس کا سب سے بڑا تھا اس ریجن میں اور سی اے کا تھا پورے ریجن میں، ایران تہران میں تھا، تو یعنی امریکہ کی یہ تاریخ ہے کہ امریکہ کسی کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے اور امریکہ کسی کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا بلکہ اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے. تو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بھی امریکہ نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ جب پاکستان کی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو استعمال کرتا ہے, لیکن جو ہی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان پر پابندیاں, فیصلہ امینڈمنٹ کی شکل میں, مختلف شکل میں وہ پابندیاں پہ آئے.
کاشف علی بہت شکریہ. کاشف علی آپ سے بھی معذرت خواہ ہیں, اپنے ناظرین سے بھی معذرت خواہ ہیں کہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی. سلمان نقوی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے وقت دیا. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
ابھی آپ سامعین پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے. خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے. اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے اس مرحلے میں ہمارا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید. عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فاسقوں، فاجروں اور کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کرنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، دوستی ایک نہایت ہی اہم اور محبوب امر ہے۔ اسلام نے دوستی کے کچھ شرائط بیان کیے ہیں کہ کن افراد سے دوستی کریں اور کن افراد سے دور رہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ایسے افراد کی دوستی سے بچے جو اپنے اعمال و کردار کی وجہ سے دوستی کو ختم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو چاپلوس شخص سے بچنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے چاپلوسی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، چاپلوس سے دوستی نہ کرو، کیونکہ ناشائستہ کام کو تمہارے لیے خوبصورت بنا کر دکھائے گا اور تمہیں اپنے ہی جیسا بنانے کی کوشش کرے گا۔ چونکہ دوستی اس بات کا سبب بنتی ہے کہ انسان ایک دوسرے پر اپنے افعال اور کردار کے ذریعے سے اثر ڈالے، اس لیے شریر اور فاسد افراد سے دوستی کرنا انسان کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ شریر اور فاسد لوگوں سے دوستی کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ تمہاری طبیعت ان کی منحرف طبیعت سے برائی لوٹ لے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور فاسد و فاسق وہ ہے جو برے اعمال کے انجام دینے کا عادی ہو، ظلم و ستم اور دوسروں کے حقوق کا تجاوز کرنا اس کی طبیعت کا حصہ بن چکا ہو۔ لہذا فاسق آدمیوں کے ساتھ دوستی کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ برائی برائی کے ساتھ وابستہ اور مرتبط ہوتی ہے۔ کیونکہ گناہگار شخص گناہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں اپنی وساقت اور اعتماد کھو بیٹھتا ہے، وہ انسان کو کبھی بھی گناہ کی طرف کھینچ سکتا ہے اور انسان کو سستے داموں میں بیچ سکتا ہے۔ اسی طرح مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احمق کے ساتھ دوستی کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن اس کے بجائے نقصان پہنچا دے گا۔ اور ہاں، کبھی بھی دوست کے دشمن کے ساتھ دوستی نہ کرنا، دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے اپنے دوست کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے چلانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوست کا انتخاب کرتے وقت ان صفات کا خاص خیال رکھے، تاکہ بار بار اسے پشیمان نہ ہونا پڑے، کیونکہ ایسے افراد کے ساتھ دوستی کرنے سے انسان کو عمر بھر ان کی وجہ سے پہنچنے والے ضرر اور نقصان کا سامنا کرنا ہوگا، جو آخر کار انسان کی زندگی کو شقاوت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کسی بھی اجتماعی رابطے کے ساتھ ساتھ اسی رابطے کے اعتبار سے ایک دوسرے کی نسبت بعض حقوق وجود میں آتے ہیں، جن کی رعایت کرنے سے ہی وہ رابطہ قائم اور دائم رہ سکتا ہے۔ دوستی چونکہ انہی اجتماعی روابط میں سے ایک اہم رابطہ ہے، لہذا دوستوں کے بھی ایک دوسرے کے اوپر حق بنتے ہیں، جن کی رعایت ہر حال میں ضروری ہے۔ ایک دوست کا دوسرے دوست پر بہت حق ہے، کیونکہ حقیقی دوست وہ ہے جو دوست کے پیٹھ پیچھے بھی صداقت سے کام لے، یعنی اس کے آئے برملا نہ کرے، اپنے دوست کو زحمت میں نہ ڈالے، کیونکہ سب سے برا دوست وہ ہے جس کے لیے انسان کو زحمت اٹھانا پڑے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دوستی کو ہر حال میں قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اگر تمہارا دوست تم سے جدا ہو جائے تو بھی تم دوستی کے رشتے کو برقرار رکھو، اگر اس نے منہ پھیر لیا تو تم مہربانی سے پیش آؤ، اگر اس نے کنجوسی کی ہے تو تم سخاوت سے کام لو، جب وہ دور ہونا چاہے تو تم نزدیک ہو جاؤ، اور جب وہ سختی سے پیش آئے تو تم نرمی اختیار کرو، جس نے تمہارے ساتھ سختی کی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، امید ہے کہ وہ جلد ہی تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ دیکھو، کبھی بھی دوست کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا، جو تمہارے بارے میں حسن ظن رکھے، نیک کاموں کے ذریعے سے اس سے حسن ظن کو باقی رکھنا، اور اپنے دوست کا حق اس کی دوستی کی اعتماد کی وجہ سے ہرگز ضائع مت کرنا، کیونکہ جس کا حق تم ضائع کرو گے وہ تمہارا بھائی نہیں ہوگا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ صنوبر فاطمہ صاحبہ دوحہ قطر سے لکھتی ہیں کہ اطرت باجی کے توسط سے ریڈیو تہران سے آشنا ہوئی، ریڈیو تہران کی باتیں شروع کی اور بتایا کہ نہایت اچھے پروگرام نشر ہوتے ہیں، ایک مرتبہ ضرور سنیے۔ وقت نکال کر ریڈیو تہران کی نشریات سننا شروع کی تو واقعاً بہت ہی اچھا محسوس ہوا۔ قرآن کریم کی تلاوت، خبریں، یادوں کے جھروکے، صبح امید، نعت، سیاسی، سماجی، ثقافتی اور تاریخی و اسلامی موضوعات پر دلنشی پروگرام سب کے سب دلوں کو گرمانے اور ایمان کو مزید مستحکم کرنے کے لیے بہت ہی مفید واقع ہو رہے ہیں۔ مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی نہایت دقت سے تیار کیے جاتے ہیں، جن میں بنیادی معلومات کی فراہمی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور سامعین محترمہ صنوبر فاطمہ صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
تین گائے تھی، جس میں ایک کا رنگ کالا، دوسرے کا سفید اور تیسرے کا سرخ تھا، اور تینوں مل جل کر ایک ساتھ بیابان میں بڑے سکون سے چرا کرتی تھی۔ اس بیابان میں ایک شیر بھی رہتا تھا، لیکن وہ شیر تینوں گاؤں کے اتحاد کی بنا پر تمام کوششوں اور ہر طرح کے حربے استعمال کرنے کے باوجود بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ چنانچہ ان کے درمیان تفرقہ اور جدائی ڈالنے کے لیے اس نے ایک مسموم سازش رچی۔ اس نے سب سے پہلے کالی اور سرخ رنگ کی گائے سے کہا کہ اس بیابان میں ہماری موجودگی سے کوئی دوسرا باخبر نہیں ہو سکتا، مگر سفید گائے کی وجہ سے، کیونکہ وہ دور ہی سے دکھائی پڑتی ہے، لیکن ہمارے بدن کا رنگ تم لوگوں کی طرح گاڑھا اور شوخ ہے، اگر تم لوگ اجازت دو تو ہم حملہ کر کے اسے کھا جائیں، اور پھر اسے پورے بیابان کی گھاس ہم تینوں کا حصہ ہو جائے گی۔ سرخ و سفید گائے نے شیر کی بات کو قبول کر لیا۔ شیر نے موقع ملتے ہی سفید گائے پر حملہ کیا اور اسے کھا لیا۔ کچھ دنوں بعد شیر کو پھر بھوک کا احساس ہوا تو اس نے چھپ کر خاموشی سے سرخ رنگ والی گائے سے کہا، تمہارا اور میرا رنگ ایک ہی طرح کا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں کالی گائے کو بھی کھا جاؤں، تاکہ اس بیابان کی تمام گھاس ہم لوگوں کا حصہ بن جائیں۔ سرخ گائے بھی شیر کے بہکاوے میں آ گئی اور اس نے شیر کو اجازت دے دی۔ اب کیا تھا، شیر موقع کی تلاش میں لگ گیا اور جیسے ہی مناسب موقع ملا اس کالی گائے پر حملہ کر کے اسے بھی چٹ کر گیا۔ کچھ دنوں بعد جب شیر نے سرخ گائے کو تنہا دیکھا تو غراتے ہوئے اس سے کہا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں بھی میں اپنا نوالا بنا کر ہضم کر جاؤں گا۔ اور پھر ایک دن موقع مناسب دیکھ کر شیر نے سرخ گائے پر حملہ کر کے اسے ہضم کرنا چاہا تو اس وقت سرخ گائے نے شیر سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں تین مرتبہ بلند آواز سے ایک بات کہہ دوں، پھر تم مجھے کھا لینا۔ شیر نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ سرخ گائے نے جنگل میں شور مچانا شروع کر دیا۔ اے چرندو پرند، اے جانورو، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، میں اسی دن کھا لی گئی تھی جس دن سفید گائے کو کھا لیا گیا تھا۔ دیکھا آپ نے اتحاد میں کتنی طاقت ہوا کرتی ہے، اگر ان کا اتحاد باقی رہتا تو کبھی بھی ان گاؤں کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور ناظرین سامعین اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ تو لیجیے ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میں اس وقت سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 مہر، 20 ربیع الاول اور 17 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس ربیع الاول سن 450 ہجری قمری کو مسلمان ادیب اور فقیہ ابو طیب طبری نے بغداد میں وفات پائی۔ وہ سن 348 ہجری قمری میں ایران کے شہر آمل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا، اور بغداد میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کا شمار اپنے دور کے بزرگ اور اہل علم افراد میں ہونے لگا۔ ان کی علمی شہرت کے نتیجے میں ہی ان کو منصب قضاوت عطا کیا گیا، جس سے وہ عمر کے آخری حصے تک وابستہ رہے۔ ابو طیب کو شعر و ادب سے بھی لگاؤ تھا، اور انہوں نے شعر بھی کہے ہیں۔ سترہ اکتوبر سن 1817 عیسوی کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان کی پرورش اور تربیت میں ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ جب ملازمت کا وقت آیا تو سر سید نے درباری تعلق پر انگریز سرکار کی ملازمت کو ترجیح دی، اور سرشتہ داری سے شروعات کر کے صدر امین کے عہدے تک پہنچے۔ سر سید احمد خان نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کا اہتمام کیا، اور علی گڑھ میں محمدن اورینٹل کالج قائم کیا جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے موجود ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق اور رسم و رواج کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا، اور ایک اخبار سائنٹیفک گزٹ نکال کر علم و ادب کی خدمت کی۔ سر سید نے اردو نثر میں مدعا نگاری کی بنیاد ڈالی، اور اردو کو لفاظی اور تکلفات پر مبنی طویل عبارت آرائی سے نجات دلائی۔ انہوں نے خود بہت کچھ لکھا، شعر بھی کہے، اور لکھنے والوں کی ایک پوری جماعت تیار کی۔ 28 مارچ 1898 کو سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا۔ سترہ اکتوبر سن 1973 عیسوی کو تیل برآمد کرنے والے عرب ممالک نے امریکہ، برطانیہ اور صہیونی حکومت کو تیل فروخت کرنے والی کمپنیوں کا تیل کا بائیکاٹ شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور برطانیہ نے 6 اکتوبر کو صہیونی حکومت اور شام و مصر کے درمیان شروع ہونے والی جنگ میں صہیونی حکومت کی بھرپور حمایت کی تھی۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے اجلاس میں تیل کی قیمت میں اضافے کے ایک دن بعد عرب ممالک نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے لیے تیل کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے تیل کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا، جو مغربی ممالک کے لیے غیر متوقع تھا۔ بہرحال عرب ممالک بائیکاٹ کو جاری نہ رکھ سکے اور کچھ عرصے کے بعد امریکہ اور برطانیہ کو تیل کی فروخت پھر شروع کر دی۔ قابل ذکر ہے کہ بعض مغربی ممالک کے خلاف عرب ملکوں کا تیل کا محدود بائیکاٹ اور اس کے نتائج سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تیل کے ذخائر کے مالک اسلامی ممالک کے پاس مغرب کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کے مقابلے کے لیے اہم ہتھیار موجود ہے، اور اگر اسلامی ممالک اس ہتھیار کا مناسب استعمال کریں تو کم سے کم مذکورہ حمایت میں کمی ضرور آ سکتی ہے۔ پچیس مہر سن 1365 ہجری شمسی کو ایران کے معروف محقق اور مترجم استاد حسین خدیوجم نے 59 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ سن 1306 ہجری شمسی میں مشہد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مشہد مقدس کی یونیورسٹی میں ایک مدت تک تدریس کا کام انجام دیا۔ اس کے بعد تہران میں بھی تدریس کا کام انجام دیتے رہے۔ اس ممتاز محقق نے تحقیق، تصحیح اور ترجمے میں 30 سے زیادہ کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں، جن میں امام محمد غزالی کی کیمیائے سعادت اور حقائق الاخبار، ناصری کی کتابوں کی تصحیح اور ترجمے کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سترہ اکتوبر سن 1983 عیسوی کو فرانسیسی ماہر سماجیات ریمنڈ ایرون کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1905 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سماجیات کے استاد کی حیثیت سے برسوں سوربن یونیورسٹی میں تعلیم دی۔ وہ پیرس سے شائع ہونے والے جریدے فگارو اور ایکسپریس میں بھی لکھتے تھے۔ ریمنڈ ایرون نے متعدد کتابیں لکھیں، جن میں ایٹمی جنگ کا آغاز، طبقاتی جنگ اور صدی کے آخری برس خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ پچیس مہر سن 1368 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز موسیقار مرتضی حنانہ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1301 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد موسیقی سیکھنا شروع کی۔ استاد حنانہ تہران میں سمفونی آرکسٹرا کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے فلم کی موسیقی بنانے میں بھی کام کیا۔ انہوں نے دو کتابیں گامہائے گمشدہ اور چگونے میلودی بے سازیم بھی تالیف کیں۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشهد شارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.